مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کا تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی اور نے کہا ہے، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، بڑی کرم نوازی فرمائی آپ حضرات نے، آج ہمارے رضا حال میں آپ جمع ہیں، فیضان مدینہ کو رونق بخشی۔ آپ چاہتے ہیں تو سوالات کیجئے۔
میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ بعض برائیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔
جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آ جاتی ہے، ان کو سونے بنی ملے گی۔ اب وہ اللہ کی رحمت پر کہ بے حساب بخش دے، جنت میں داخل کر دے، یا عذاب کرے، عذاب کے بعد جنت میں داخل کرے۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو بالآخر جنت ہے، لیکن ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، پھر تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اسلام سے نکل گیا تھا کہ اللہ کے عذاب کو یہ ہلکا کہہ رہا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، ناممکن ہے، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، तब मामूली गर्मी में बहुत पता चल गया, रमजान शरीफ में आई थी ना गर्मी, क्या पोजीशन हुई थी, जहन्नम की गर्मी कैसी होगी। जहन्नम जब सांस लेता है तो दुनिया में सर्दी, जब सांस निकालता है तो दुनिया में आती है गर्मी। तो उसका सांस और जहन्नम करोड़ों अरबों मील हमसे दूर है, बहुत ही दूर है। एक रिवायत के मुताबिक सातवीं जमीन के भी नीचे है। और सातवीं जमीन तो इनमें फासला ये है कि एक जमीन से दूसरी जमीन के दरमियान 500 साल की मसाफत है, तो यूं सातों जमीन है। फिर इसके नीचे खुदा जाने जहन्नम कितनी नीचे है, एक रिवायत के मुताबिक सातवीं जमीन के नीचे के सांस का ये हाल है। एक हदीस में है कि जहन्नम को अगर सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश गर्मी और उसकी बदबू से दुनिया की सारे लोग जो मर जाए। वो जहन्नम का अजाब अल्लाह ताला हमारी नस्लों में किसी को ना दे। हम सब उसके सामने आजजी करते हैं, बेहिसाब मगफिरत की दरख्वास्त करते हैं। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।
अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम सैफान खान, मैं सहाफी हूँ, एक चैनल से वाबस्ता हूँ, एक प्रोग्राम भी करता हूँ टीवी पे। मैं पूछना दरअसल मतलब यहाँ पर आया तो महसूस भी हो आया, 2008 में था पहली बार, तो आज दूसरी बार मेरा आना हुआ, लेकिन आपसे इतना करीब से जो आपको देख रहा हूँ तो एक दिल में एक खुशी सी महसूस हो रही है। तो मेरा सवाल जो था यहाँ आने से पहले भी वो ये था कि खुशी को क्या बयान क्या है, खुशी का जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके इल्म की रोशनी में, क्या किस तरह बयान किया गया खुशी को। यहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम सुनते हैं, जो देखते हैं, वो डिप्रेशन हमें नजर आता है पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में बिलुमूम अगर बात करें, तो एक तो बयान किस तरह किया गया, फिर इसके हुसूल का तरीकेकार क्या है और इसका इजहार का तरीकेकार क्या है। तीनों चीजें, यानी एक तो खुशी क्या है दीन में, कि हर आदमी के लिए कोई कहता है पैसे से खुशी मिलती है, कोई किसी को किसी चीज से खुशी मिलती है, दीनी तरीकेकार क्या है, क्या खुशी क्या चीज है और उसका हुसूल किस तरह से हो और उसका इजहार का तरीका जो है, तीनों चीजें वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या इस पे कहना।
खुशी का इजहार तो आपने कर दिया, आपने जो बाद अल्फाज कहे ना वो भी खुशी का इजहार है। खुशी दरअसल एक दिल की कैफियत का नाम है, जो बाज़ औक़ात जब ज्यादा महसूस होती है ना तो अज़ा से इसका इजहार होता है, चेहरे पर बशाशत आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, और गम की कैफियत अगर थी भी तो उस पर ये अगर ज्यादा है तो गालिब आ जाती है, गम की कैफियत कुछ देर के लिए दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात ये कि खुशी होती है तो बंदे की संजीदगी भी खत्म हो जाती है। तो जैसी खुशी जितनी इसकी मकदार कम मकदार होगी तो उसका मतलब कम मतलब इजहार होगा, ज्यादा मकदार होती है तो लोग हा 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 करके हंसते हैं, उछल कूद मचा देते हैं, धमाल कर देते हैं, मजा आ गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो यूं मतलब यानी कि मुख्तलिफ मौके पर इसका इजहार होता है, लेकिन मुसलमान को तो ये है कि जब सदमा पहुंचता है तो सब्र करे और खुशी पहुंचे तो शुक्र करे। अच्छा, खुशी अच्छे काम पर भी होती है, बुरे काम पर भी होती है, गुनाहों पर भी तो खुशी होती है। कोई फिल्मी डायलॉग अच्छा बोल दे तब भी तो खुशी होती है, कोई गाना सुना दे तब भी खुशी होती है, कोई फिल्म का कोई बेहुदा किस्म का क्लिप देखकर भी खुशी हो सकती है, और किसी को सबसे गुंबद का बेहतरीन पोज देखकर खुशी हो सकती है। तो ये अपने अपने नसीब की बात है। तो किसी को कोई फिल्मी हीरो को देखकर खुशी होगी, किसी को किसी आलिम को देखकर खुशी होगी, तो ये भी अपना अपना इंतखाब है, अपनी अपनी अंदरूनी मतलब है ना कि हालत है। तो हमारा लिए कि खुशी अच्छी भी है, खुशी बुरी भी है। बाद होगा तो इतनी खुशी होती है कि बंदे को दुनिया से ही ले जाती है। एक बार कुछ इस्लामी भाई आए मेरे पास कि हमारे इलाके में वो फुला जमात होती ना, जैसे आप में से भी बाज किसी ना किसी समाजी इदारे से मुंसलिक होंगे, तो वो किसी अपनी बिरादरी की वो समाजी इदारे का कोई इजलास था, वो जुमेरात थी, वो इज्तिमा हफ्तावर, बोला कि वो हमारी जमात के जो जनरल सेक्रेटरी تو وہ چند روز سے کچھ ان کا مطالبہ چل رہا تھا کوئی ان کا کہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کو مطلب انہیں کہ سمجھاتے تھے. اب یہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں انہوں نے پھر بریفنگ دی, سب مان گئے اور سب یعنی کہ ایک ساتھ مطلب متفق ہو گئے. تو اس کو بہت خوشی آئی, وہ خوشی کے ہمارے بیٹھے بیٹھے ادھ کھڑا ہو گیا کر کے کرتے نا, اسی میں یوں کیا پارٹ فیل ہو گیا. تو یہ بھی خوشی تھی, جان ہی لے کر چلی گئی اس کا, خوشی بھی لے لیتی ہے بعض اوقات, غصہ بھی جان لے لیتا. یہ بھی کیس معلوم ہے مجھے. ایک اسلامی بھائی آتے تھے ہمارے پاس, والد صاحب بھی آتے تھے, تو وہ ایک بار بس پتا چلا ان کے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو سبب یہی بتایا گیا کہ یہ غصے والے بہت تھے, تو کسی بات پر بہت زیادہ غصہ آ گیا, غصے میں بےچاروں کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہو, کہ بعض اوقات وہ ان لمٹ ہوتا ہے تو پھر نقصان دہ بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.
یہ تھوڑا سا ہے دلچسپ سوال اور اس میں کچھ گنجائش ہے بات کرنے کی, کہ یہ کہ خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے.
وہ کہکا مار کے اظہار کرتے ہیں, مگر مومن کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. تو یہ کہا کہتے ہیں اس طرح سنا کہ دوسرے ہوں تو ان کو آواز پہنچے. تو یہ تو عام ہے ہمارے یہاں, یعنی کہ کم و بیش ہر فرد لگاتا ہوگا, چند بچے ہوتے ہیں. ایک کہا دوسرا تبسم, مسکرانا. ایک حدیث پاک ہے, التبسم من اللہ والقہقہ تو من الشیطان. تبسم یعنی مسکرانا اللہ تعالی کی طرف سے, اور کہا یہ شیطان کی طرف سے. تو اب ہم پر تو بس غلبہ ہی غلبہ شیطان کا بہت سارے معاملات میں, تو اس سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. بے اختیار نکل جاتا ہے بعض وقت, تو کنٹرول کرے آدمی, عادت ڈالے. سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کا سنا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. بہت سال پہلے دعوت اسلامی بھی جب نہیں بنی تھی, اور آپ میں سے بعض حضرات جانتے ہوں گے حضرت مصلح الدین گارڈن میں جو مزار ہے, قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی زبانی میں نے سنا تھا کہ یہ مولانا سردار احمد صاحب بہت بڑے عاشق رسول تھے, اور ہم نے کبھی کہا لگاتے ان کو نہیں دیکھا تھا, قاری صاحب یہ بتاتے تھے. دوسرا یہ بتایا کہ یہ جب یہ دور حدیث پڑھاتے تھے, دور حدیث کرواتے تھے, تو یہ طلبہ کو تقریباً ایک سال تک پڑھانا ہوتا ہے دور حدیث بخاری شریف وغیرہ. تو جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے ظلم و ستم کا تذکرہ آتا تھا کہ یوں ستاتے تھے اور پتھر مارتے تھے, اور تو اس طرح کی جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑتے تھے, اس کے رسول میں رو رو کر پڑھاتے تھے. تو یہ سنی علماء ماشاءاللہ, ان عشق رسول تو الحمدللہ سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی عطا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے. تو یوں کہا نہ لگایا جائے, البتہ یہ وضاحت کر دوں کہا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے, گناہ گار نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب نے کہا لگایا, آپ بولو گے یہ تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھوں گا, اور پھر کہاں سے لاؤ گے یار. کہا پروف تو ڈھونڈنے جاؤ گے تو نہیں ملے گا, کہ وہ بڑا سیریس بیٹھا ہوگا آپ بولو گے یہ صحیح ہے, پھر کچھ بات چیت کریں گے تو وہ ہاں ہاں کر کے ہنسنا شروع کر دے گا, آپ بولے یہ بھی گیا. تو یہ نہیں گیا, آپ ایک اٹھاؤ گے نا تین آپ کی طرف آ رہی ہے, تم گئے ہے نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کسی کا دیکھنے کے بجائے. تو چونکہ گناہ تو ہے نہیں, ناجائز تو ہے نہیں, نہ سب کو یہ پتا ہوتی ہے اتنی باریکیاں, تو اس لیے وہ جو کوئی اگر کرتا بھی کہکا لگاتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے, تو شریعت میں سو ناجائز نہیں کہا گیا. ورنہ پھر آپ کے والد صاحب بھی لگاتے ہوں گے, امی جان بھی لگاتی ہوں گی, تو ان سے کہاں لڑنے بیٹھیں گے آپ, نہ لڑنے کی ضرورت ہے, گناہ ہی نہیں ہے. بچنا چاہیے, جو بچتا ہے خوش نصیب ہے, سعادت ہے اس کے لیے, ثواب کا کام ہے.
یہاں ایک اور پہلو کی طرف جنہوں نے سوال کیا کہ لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، دکھ غم پریشانیاں بہت ہیں معاشرے میں، تو لوگ خوشیاں ڈھونڈتے گیا کہیں خوشی ملے، یہ خوشیاں کیسے ملیں گے، خوش کیسے رہ سکتا ہے آدمی؟ کیونکہ آپ تو جو اس وقت کہا جو کہہ رہے ہیں تو اس وقت تو مطلب کہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے تو ایک مطلب کہ لافنگ تھراپی باقاعدہ ایک علاج ہے، کہ بالکل کہا کے ذریعے لوگوں کو مطلب اتنا زور زور سے ہنساتے ہیں کہ ان کا ڈپریشن کم ہو جائے، ان کا ذہنی پریشر جو ہے نا وہ دور ہو جائے، اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب کہا نہیں لگا، بالکل آپ کا کہنا ایک عین شریعت کی باتیں ہیں، تو یہ فی زمانہ جو یہ جو ہو کہ تب لوگ خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے پھر جو جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس کی بھی کچھ وضاحت کریں، اور پھر 14 اگست کو بھی خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے تو خوشی منانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے عید ہوتی ہے عید کو بھی خوشی منانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو پھر یہ خوشی کس طرح ایسی منائی جائے کہ خوشی دل میں ایسے آئے کہ ہمارا غم دکھ اور ڈپریشن ہے اس کا کچھ علاج ہو سکے۔
ایک اصطلاح کہتے ہیں پازیٹو فریم آف مائنڈ، یعنی آپ چیزوں کو مثبت زاویے سے دیکھیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سنت رسول سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کیا یہ مطلب بات ان کی زندگی میں ہم نے دیکھی، یہ جو مایوسی ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے مایوس ہونا، تو یہ مثبت پہلو پازیٹو فریم آف مائنڈ رکھنا ہر وقت، اور کہتے ہیں جی ہر بری سے بری چیز ہو جائے لیکن آپ خوش رہیں، میرا مطلب خوش سے یہ تھا کہ آپ ہر وقت پازیٹو رہیں کہ نہیں سب اچھا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
یہ خوش رہنا نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہونا ہے،
خوش فہمی ہوتی ہے۔ اچھا
جی ہاں، خوش فہمی آدمی کو مطلب لے ڈوبتی ہے ہر معاملے میں خوش فہمی، تو اب جیسے کہ بزرگان دین برے خاتمے کے خوف سے روتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، تو کیا وہ مطلب ان کو آپ کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ہے؟ پوزیٹیو تو یہی تھے، نیگیٹو ہم ہیں جو غفلت کا شکار ہیں اور ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں باطل چیزوں میں اور گناہوں میں، جبکہ قرآن نے سکون کا ذریعہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت قرآن ہے کہ بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، تو ہم مائنس پہ جا رہے ہیں، اب وہ لافنگ تھراپی آپ فرما رہے ہیں، کیا یہ کسی عالم دین یا مفتی اسلام کی ایجاد ہے؟ یہ ہوگی کفار کی ایجاد، جس کے بھی یہ مسلمان آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں اور ان کی تھیوری ٹھا کر کے تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بولیں گے نہیں نہیں لافنگ سے تو نقصان ہوتا ہے، دو چار ہارٹ فیل ہو جائیں گے نا زیادہ ہنس کے، تو بولے نہیں نقصان ہوتا ہے لافنگ نہیں سیریس، تو آپ کیا کریں گے؟ اور جتنا بھی طب ہے جتنی بھی طبی تحقیقات ہیں یہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، یہ فائنل ہے کہ یہ سب ذنیات پر ہوتا ہے، یہ فائنل ہوتا ہی نہیں، طبی تحقیقیں فائنل نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی ہی رہتی ہے۔ ڈپریشن، یہ ڈپریشن یہ مایوسی بولتے ہیں اس کو، تو شاید یہ کہ یہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ مایوسی کیوں کرتے ہیں، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کوئی یوں مایوس ہو جائے کہ اب یہ جو میری انگلی جو ہے یار یہ مطلب کا درد جاتا ہی نہیں، اتنا علاج کیا، تو کیا اس کی یہ مایوسی، اگرچہ اس کی مایوسی غلط ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے جب چاہے گا وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، تو کیا اس کو ڈپریشن کہیں گے؟ یار میری انگلی ٹھیک نہیں ہو رہی، چھوڑو یار میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بڑھاپے کا تو علاج، تو حدیث میں بھی کہہ دیا گیا بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، بڑھاپے کا نہیں اتارا، تو کیا بوڑھے کو آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ ہر بوڑھے کو آپ سے کیا وہ ڈپریشن کا مریض کہلائے گا؟ ہر بوڑھا وہ تو اس کو پتا ہے، اب میں جیسے بوڑھا ہوں، میری 66-67 سال عمر ہے، میں بوڑھا ہوں، تو اب مجھے پتا ہے کہ میں نے جوان نہیں ہونا، میں تو اب موت کی طرف مزید پیش رفت ہے، تو کیا مجھے آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ جبکہ الحمدللہ میں وہ ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ ابھی تو یوں بیٹھے نا، آپ مجھے دیکھیں گے کہ یار نوجوانوں سے زیادہ ہنسمکھ ہی ہے، شاید آپ یوں سوچنے لگ جائیں گے۔ تو کیا بوڑھوں کو، کیا بوڑھا ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے اب جوان نہیں ہونا، اس کو ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ اچھا موت کے بارے میں حدیث پاک میں اتنی تاکیدیں آئی ہیں موت کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے، یہ بھی بشارت موجود ہے. بعض حضرات کچھ خوش گفتگو کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی ان باتوں میں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا بھی تذکرہ شامل کر لیا کرو. تو کیا یاد موت وہ ڈپریشن کہلائے گی؟ جبکہ ہم میں سے ہر فرد زندگی سے مایوس ہے، کوئی ہے تو بتا دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، ہر ایک مایوس ہے. تو کیا اس مایوس شخص کو جو زندگی سے مایوس ہے کہ میں نے مرنا اور 100% مرنا ہے، کہ موت کا انکار کفر ہے، اور موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ کے دہریا جو خدا کا انکار کرتا ہے، موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو ہر شخص انوان اگر مایوس ہے تو کیا وہ ڈپریشن کا مریض ہے؟ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جو کہ تابعی بزرگ گزرے، صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ خلیفہ تھے، ان کو خلافت دی مولا مشکل کشا نے. یہ ملک کی اور سلطنت اس ٹائپ کی نہیں، وہ باطنی خلافت، طریقت کی خلافت. تو تابعی بزرگ تھے، حالت یہ تھی ان کی، کتابوں میں لکھا ہے وہ احیاء العلوم وغیرہ میں، کہ ان کو اگر کوئی دیکھے تو ایسے یہ ڈرے ہوئے لگتے تھے کہ جیسے کسی کو وہ بلیک وارنٹ مل جاتا ہے کہ اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایسے خوف زدہ رہتے تھے. تو یہ اللہ کے خوف سے اس طرح ان کی کیفیات رہتی تھی. اس طرح مطلب اگر ہم واقعات دیکھنے جائیں گے نا بزرگوں کے، تو بے شمار واقعات موجود ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے بے کینہ سے ہنڈیا پکنے کی طرح آواز نکلتی تھی، اتنا روتے تھے. تو نعوذ باللہ کیا ہم ان کی طرف ڈپریشن منسوب کریں گے؟ یہ خدا جانے اصطلاح کس نے نکالی اور کیا ہے، مجھے تو یہ بھی وہ مغرب سے آئی ہوئی لگتی ہے. اچھا جو مریض ہے اس کو بھی کس چیز سے مایوس ہے تو شاید وہ بھی وضاحت نہ کر سکے. اگرچہ کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن جس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ آدمی تھوڑا بوجھا سا رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو مزہ نہیں آتا، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی کہ سوائے نہ تو شاید یہ اس کا نام ڈپریشن رکھتے ہیں. تو اگر اس کا ترجمہ مایوسی کریں تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے، کہ بہت ساری مایوسیاں ہمارے ساتھ بالکل وابستہ ہیں اور وہ مایوسیاں ضروری ہیں. یہی زندگی سے مایوس ہونا ضروری ہے کہ ہمیشہ نہیں زندہ رہوں گا، میں مر جاؤں گا. بوڑھے کو اپنی جوانی سے مایوس ہونا ضروری ہے، اگر وہ مایوس نہیں ہوگا اور اس کے لیے دوائیں ڈھونڈے گا تو لوگ اس کو پاگل بولیں گے کہ بوڑھا بھی کبھی جوان ہوا ہے جو گھومتا پھر رہا ہے، مجھے دوا دے دو. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ممانعت ضرور ہے، لیکن ہر معاملے میں اس حدیث کو ہم نہیں لا سکتے جیسے میں نے دو ایک مثالیں آپ کو پیش کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جو یہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ مایوسی جو ہے وہ الگ ہے اور ڈپریشن الگ ہے، اور ڈپریشن
میری سمجھ میں نہیں آتا
بالکل، نہیں یہ بات بالکل. اور دوسری جو اہم بات تھی اس میں آپ کے جواب میں کہ مایوسی جو ہے وہ بعض مایوسیاں ضروری ہیں، انسان کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، وہ ہیں اور اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو یہ بات واقعی میں مطلب سمجھ میں آئی کہ کیونکہ انسان بذات خود جو بہت سی چیزوں کو سوچ کے اپنی طبیعت کو گرا لیتا ہے وہ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو قدرت کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس لیے یہ جز ہے انسان کی زندگی کا اہم. یہ بات سمجھ میں،
اور وہ بھی مایوسیاں نہیں ہوتی عام طور پہ، اب جوان بیٹی بیٹھی ہے، رشتے نہیں آ رہے، یہ مایوسی نہیں ہے تو جدوجہد کر رہا ہے، یہ اس کو ٹینشن ہے، فکر اس کو ٹینشن کا نام دیتے ہیں، ڈپریشن کا نام تو شاید اس کو بھی نہیں دیتے ہوں گے. اور شادیاں ہو ہی جاتی ہیں نا، جہاں لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا لکھا تو ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد خالد عبد الرحمان ہے. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سفر گلزار حبیب سے آج تک جو رہا وہ کیا باپا جان کی خواہشات کے مطابق آج دعوت اسلامی ہے، اور آج سے 10 یا 20 سال بعد دعوت اسلامی کو باپا جان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟
اللہ توفیق دے، ورنہ تو ہماری دیکھو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، الحب فی الدا، حدیث پاک ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے. اب اگر اللہ کے لیے دوستی ہے تو خود بخود اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور اگر دوستی مفاد کے لیے کہ اس لیے دوستی کی کہ یہ سرمایہ دار ہے تو تھوڑا اپنا کام ہو جائے گا، تو یہ تو مطلب بیوقوف آدمی ہے. کہ حدیث پاک میں تو یہ مضامین موجود ہیں کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس میں اس کی جیب پر نظر رکھیں گے تو کچھ بنے گا نہیں. تو بہرحال تو اگر مالدار اس لیے دوستی رکھی، یہ حسن و جمال والا اس لیے دوستی رکھی، اس کی اپروچ زیادہ اس لیے دوستی رکھی، اس کا وہ تھانے سے بہت اچھا ترکیب ہے اس لیے دوستی رکھی، اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور چٹکلے سناتا ہے، خوب ہنساتا ہے، اس لیے دوستی رکھی، تو یہ سب ظاہر مفاد پرستیاں ہیں اور اس کی کوئی پذیرائی نہیں. اور یہ مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ بعد ان میں تو بہت بری دوستیاں ہیں. دولت کو دیکھ کر دوست رکھ بنانا یہ تو بہت بڑی مطلب بھول ہے، کہ دولت کس کے پاس رہی ہے، کس کے ساتھ وفا کی؟ اگر دولت تو من کے آگے بھی لوگ گھومتے بھی ہیں تو میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ بھول کرنا مت، جس دن آپ کی دولت میں کمی آئی آپ کے دوستوں میں کمی آ جائے گی. دولت سے دوست مل سکتا ہے، وفا نہیں خریدی جا سکتی. دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی. تو آپ کو نظر تو رب پر ہی رکھنی ہے، چاہے مالدار ہیں چاہے غریب و نادار، ہے نا، جو کرنا ہے رب نے کرنا، ہم لوگ تو بے بس لوگ ہیں، ہے نا. جیسے کہ وہ ایک وہ مچھلی، کسی نے وہ ڈور پھینکی اپنی تو اس میں مچھلی کانٹا نکل گئی، پھنس گئی، اب وہ پھدک رہی ہے، بھاگ رہی ہے ادھر ادھر، تو وہ ماہی گیر شکاری کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، بھاگ لے، پھدک لے، تیری ڈور میرے ہاتھ میں، جب میں کھینچوں گا تو نے آنا میرے پاس، کیونکہ تو نے میرا کانٹا نگل لیا. تو ہم سب موت کا کانٹا نگل چکے، جس دن ڈور کھینچی نا اس دن نہ ہمارا سرمایہ بچا سکے گا، نہ ہمارا عہدہ اور منصب کام آئے گا، نہ ہماری شہرت ہم کو بچا سکے گی، نہ ہماری کوئی لاگ وگ سورس اپروچ، ہمارا اسلحہ، ہماری کسی سیاسی پارٹی سے ترکیب یا ہماری وزارت شرارت، کوئی چیز ہم کو بچا نہیں سکتی. تو جس کے پاس جانا ہے اسی کو راضی رکھنے میں ہر طرح سے عافیت ہے، اس کو ناراض کرنے کی کوئی بھی مطلب ہم کو حرکت نہیں کرنی، ہر صورت میں اس کو راضی رکھنا ہے، اور اسی کو راضی رکھنا ہے. اپنے الٹے سیدھے فلسفے منطق اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ کر اپنی مطلب یعنی کہ رب سے مطلب وہ رشتہ خراب نہیں کر رہا، اور اس کی رحمت پر ٹک ٹکی بندی رہے. سب چھوڑنا ہے، رب سے رشتہ جوڑنا ہے، اور رب نے جس جس سے رشتہ رکھنے کا حکم فرمایا اس سے بھی رکھنا ہے، اس کے پیارے محبوب سے رکھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء کرام سے، اور پھر آگے چل کے رشتہ داروں سے بھی رشتے رکھنے، ان سے بھی رشتے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں وہی کرنا کہ جو رب نے حکم دیا. تو اب جب دوستی ہماری اللہ کے لیے ہوگی تو ہم اس کو اللہ کے لیے ہی وہ استعمال میں لیں گے، دینی کاموں میں لیں گے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز کی طرف لے آئیں گے، روزے رکھتے ہیں روزوں میں لے آئیں گے، پوری زکات نکالتے ہیں اس کو بھی زکات کی ترغیب دیتے رہیں گے، ہم سچ بولتے ہیں اس کو بھی ہم سچا بنائیں گے، ہم غیبت سے بچتے ہیں اس کو بھی غیبت سے بچائیں گے، ہم سنتوں بھرے اجتماع میں حاضریاں دیتے ہیں اس کو بھی ترغیب دیں گے، ہم مدنی کافروں کے مسافر بنتے ہیں اس کو بھی لے چلیں گے، ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں سمیٹ سکیں تو اس کو بھی یہی ترغیب دیں گے. بہرحال یہ کہ سچی بات ہے کہ دوست ہو بھی وہ کہ حدیث پاک میں اچھے ہم نشین کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب مصیبت یہ کیا, اب صحبت ایسی ہے کہ اس کو دیکھیں تو خدا کی یاد دل سے نکل جاتی ہے, ایسا زوردار وہ کہتا مارتا ہے کہ اگر ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں تو دل سے مٹ جاتا ہے, ایسی زوردار گالی نکالتا ہے کہ مطلب بالکل یعنی کہ ساری روحانیت جو ہے نا وہ کنڈا ہو جاتا ہے. ایسے ہمارے دوست ہیں, ایسے گپ مارتا ہے کہ ہم سمجھنے کے باوجود کہ یہ گپ مار رہا ہے ہم اس کو بول نہیں سکتے, ہم بھی ہنسنے میں اس کا تعاون کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ سمجھے کہ یار میں اس کو بدھو بنا رہا ہوں, یہ بن چکا ہے, حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مطلب ہوائی فائر کر رہا ہے, گپے مار رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے معاشرے میں. نے تو کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا. اسی لیے میں عرض کروں گا کہ بس رب سے رشتہ جوڑنا ہے, اس کے محبوب سے رشتہ جوڑنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور ایسا ہم نشین ہو جو ہم خدا کو بھولیں ہم کو یاد دلائے, ہم نماز سے غفلت کریں تو ہم کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے, تو ایسا دوست ہونا چاہیے. ہماری آخرت کی بہتریاں اس کے ذریعے ملیں ہم کو, یہ نہیں کہ صرف ہم کو کاروباری ٹیک بتا رہا ہے کہ یوں ٹیکس کی چوری کرنی ہوتی ہے اور یوں تھوڑی رشوت میں کام نکلتا ہے اور اس سے دوستی کر لو تو رشوت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کبھی کبھی گفٹ دے دینا, تو گفٹ بھی تو اللہ کے بندے رشوت ہی تو ہے, ورنہ اس کو آپ پانی بھی نہیں پلاتے جس کو آپ گفٹ دینے پہنچے ہوئے. تو وہ ایسا رستہ بتائے ایسا دوست, وہ تو سیدھی بات ہے کہ ہم کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے, تو اس سے تو وہ کر کے ہاتھ چھوڑا لیا. اچھا دوست اللہ اور رسول کو جاننے والا ایسا دوست ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گلزار حبیب سے دعوت اسلامی کا سفر آج کی تاریخ 14 شوال المکرم 1436 سنہ ہجری تک کے سفر سے میں مطمئن نہیں ہوں, جس دن میں مطمئن ہو گیا اس دن شاید دعوت اسلامی کرائسس کا شکار ہو جائے گی, میں مطمئن نہیں, ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے, مجھے اور ہم سب کو مل کے کرنا ہے. آپ کاروبار میں مطمئن ہوتے ہیں؟ جس دن مطمئن ہو گئے دوسری برانچ کھلیں گے نہیں, آپ مزید کاروبار بڑھائیں گے نہیں. آپ مطمئن نہیں ہوتے تو میں کیوں مطمئن ہو جاؤں؟ آپ کے ابھی اتنا سا کاروبار ہے, میرا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, سنتوں کا کاروبار, نیکیوں کا کاروبار, تو یہ مطلب مطمئن ہونے والی بات ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب جس طریقے سے ہر شعبے کے ایکسپرٹیز ہوتے ہیں, اگر میری آنکھ میں درد ہے تو میں کسی وکیل کے پاس نہیں جاتا, اور اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں تو اسی کے پاس جاتا ہوں جو آئی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. آج کل اسپیشلسٹ کا دور ہے, لیکن اس کے برعکس جب ہمیں کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی ایسے دوست سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو کہ پیسے والا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو بولتا ہے نا ہم اسی کے اوپر بولتے ہیں نہیں یار یہ کام صحیح کر رہا ہے. ہر کاروباری یا ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ جس شعبے کا جو ماہر ہے میں اس کے پاس ہی جاؤں گا, صرف اس شعبے کا, یعنی کہ میں اپنے امام صاحب سے کوئی بھی مسئلہ نہیں پوچھوں گا, اور مجھے یہ ڈر خوف ہوگا کہ کہیں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہ مسئلہ اتنا چھوٹا مسئلہ بھی پتا نہیں ہے. خاص طور پہ زکوٰۃ کے مسائل, وضو کے حتیٰ کے مسائل, نماز کے مسائل, اس کے بارے میں ذرا سی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم.
آپ کا سوال رہنمائی پر مشتمل ہے کہ ہر ایک کو اس کے شعبے کے ماہر سے ہی رجوع کرنا چاہیے. اب وہ سیٹ صاحب کو بیچاروں کو نوٹیں گننا آتی ہے تو مسئلے تھوڑے آتے ہوتے, اس کو پوچھ کر کرو گے کیا؟ وہ تو بولے ہم بھی ڈوبے تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, ہر امام سے بھی نہ پوچھا جائے, ہر امام عالم نہیں ہوتا. عالم ہو واقعی اپنے کو پتا کہ ہے عالم, کھڑا کھڑی کا خطاب کرتا ہے, وہ بھی ہر صورت میں مطلب ظاہر مفتی نہیں ہوتا. اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو دار الافتاء اہل سنت موجود ہے, تو ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے, فون پر بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہر ایک اس کے ماہر سے ہی رجوع کرے, آئی اسپیشلسٹ سے. آنکھوں کا مریض اب رجوع کرتا ہی ہے, آنکھوں جس کی آنکھوں میں موتی آ گیا وہ ENT والے کے پاس نہیں جائے گا, جس کے گلے میں درد ہے وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس کہاں جائے گا. تو واقعی یہ صحیح ہے, تو اسی طرح مسائل کے لیے ہم کو علماء سے رجوع کرنا ہوگا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ میں سے میرا تعارف سب سے نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں گے جن کی فیکٹریاں ہوں گی, بڑی بڑی فرمیں ہوں گی, تو ان کو تو چاہیے کہ ایک آدھ مفتی وہ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ ان کو اجارہ کر لیں, ان کو اپنے وہ کوئی سی جگہ نکال کے دیں اور اس کو بٹھائیں, اور ان کو آپ اپنا سارا کاروبار اسکین کروا لیں, ان کو پوچھتے رہیں ضرورتاً, اور اگر بازار والوں کو بھی اجازت دے دیں کہ بھائی اتنے سے اتنے بجے تک مفتی صاحب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں, جن کو جو مسئلہ پوچھنا ہو وہ آ کر پوچھ لیں, اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. لیکن ہم سارے شعبے آپ کے پاس ہیں, دار الافتاء نہیں آپ کے پاس, یہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب بتائے گا, اور جہنم میں لے جانے والے جو معاملات ہیں ان سے بچائے گا آپ کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر اس طرح کے کوئی عالم صاحب کی جیسے اگر ذہن بنتا ہے کہ آپ کو رکھنا ہے, یہ نہیں کہ وہ بکروں کاٹتا ہوں اونٹ پیسی ہوں والا مسئلہ ہو جائے, یا آپ کسی ایسے کو لے آئیں کہ جو مطلب تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے وہ بھی لیتا جائے, تو وہ مطلب کوئی مستند عالم اور مفتی ہو.
جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا پوچھنے میں, وہ جو مین پرابلم جو مجھے جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑا بہت اندازہ ہے, وہ یہ کہ یار پوچھیں گے نا منع کر دیا تو یہ
دل کا چور ہے.
ہاں تو یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ بھی ہے. آپ اگر بزنس طور پر بھی اگر اپنے کاروبار کے لیے مثلا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو پروڈکٹ بھی کرنی ہے اور آپ کسی اپنے طور پر پروفیشنل سے مشورہ کرتے ہیں, تو وہاں بھی یہ چانس تو موجود ہے نا, یار منع کر دیا تو کہ نہیں اس میں نفع نہیں ہے نقصان ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ وزٹ ویزا پہ حج کرنا کیسا ہے, کیونکہ ظاہری بات وزٹ ویزا پہ جو لوگ جاتے ہیں جس طرح, تو مدینہ پاک سے کسی ٹیکسی والے کے تھرو ہی کوئی بات کر کے آگے نکلنے کی ترکیب بناتے ہیں, اور اس میں دو طرح کی ویزا ہوتی ہیں, ایک پہ لکھا ہوتا ہے ناٹ پرمیٹیڈ فار حج, حج کے لیے ممنوع ہے, اور ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, دونوں ہوتی وزٹ ویزا ہے, تو اس کے لیے کائنڈلی رہنمائی کر دیں پلیز.
اگر وزٹ ویزا پر قانونی رخصت ہے حج کی, ہے نا, حج کی قانونی صورت ہوتی ہے, اس میں اس کا کچھ وہ اپنے تصریح یہ کچھ چارج ہوتا ہے اس کا, جن کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے نا, اگر وہ چارج ادا کر دیتے تو آفیشیل ہو جاتے, تو اس طرح آفیشلی حج کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت خطرہ ہے, اگر آفیشلی نہیں کرے گا نا عزت کا خطرہ ہے, اور بہت ہلاکت میں وہ پڑے گا, رسوائی ہوگی, اس کو پکڑ لیتے ہیں بند کرتے ہیں, اور اس کو چاہے وہ حج کا احرام باندھ چکا ہے وہ سفر کروا دیتے ہیں. ایسے دیکھے میں نے کہ جو غیر قانونی حج کرتے ہیں ان کو سفر کروا دیتے ہیں, بےچارے بہت پریشان ہوتے ہیں, تو اس لیے قانونی طور پر ہے صورت.
وزٹ ویزا ہو یا بزنس ویزا ہو دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتے.
میں نے عرض کیا نا کہ جو قانون ہے جس ویزے پر حج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں وہ حج تنازل ہوتا ہے, تو میں نے کیا ہے عمرے کے ویزے پہ حج سن 80 میں, تو میں نے سیدی قطب مدینہ, مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ اس کا یہ طریقہ ہے حج کرنے کا کہ بھر لیا جائے, تو بعض دوستوں نے بتایا, تو میں نے سیدی قطب مدینہ حیات تھے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بعض بولتے کہ قانونی طور پر حج کرو, حج تنازل ادا کرو, اور بعض بولتے ہیں کہ نہیں, تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں, فرمایا قانونی حج کرو, تو بس میں نے کہا حرف آخر ہے, تو اب دوستوں نے بہت بولا کہ یار تم یار ہم کرتے ہیں نا, یار نہیں یار پیر صاحب نے فرما دیا خلاص اب میں قانونی حج کروں گا, تو میرا میں نے ایک ایجنٹ کو دوستوں کے تھرو پاسپورٹ دیا, اس نے جدہ شریف پاسپورٹ بھیج دیا. اس نے کوئی مجھے یاد پڑتا ہے 400 ریال دیے. اس کی آفیشلی فیس تھی 374, تو اس میں اب 26 بچے نا, 26 ریال جو تھے یہ اس کی اجرت. بولتے تھے یہ رکھ لے گا, یہ اپنے کو نہیں دے گا واپس. تو یوں 400 ریال میں نے پیمنٹ کیا, جدہ شریف پاسپورٹ گیا, میں پاسپورٹ میرا آوے نہیں, پھنس گیا. حج کے دن قریب آنے لگے, اب میرے کو بھی تشویش شروع ہوئی. اور دوستوں نے بھی کہا, بعض دوستوں نے کہ ہم تم کو پہلے سے بولتے تھے کہ یار ہم کرتے ہیں حج, کوئی نہیں پکڑتا اتنی بھیڑ میں. میں یہ کہ مطلب میرے اس میں بیٹھ گئی تھی, پیر صاحب نے بول دیا, اب میں نے کرنا وہی جو اپنے پیر صاحب نے بولا. تو پھر ایک مجھے باب المدینہ ہی کے عالم صاحب مدینہ شریف میں مل گئے. تو میرا پاسپورٹ تو نہیں تھا میرے پاس جدہ شریف میں, وہ تو رکا ہوا تھا. تو میں نے ان کو یہ اپنی سنائی کہانی, اب میں کیا کروں, میرا تو پاسپورٹ ہی پھنس گیا, بغیر پاسپورٹ کے گھوم رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے مدینہ ہی کی گلیوں میں فلاں بزرگ نے, میں نام بھول گیا ہوں, وہ یہ وظیفہ دیا تھا, قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ. اور بولا کہ اغثنی بھی پڑھ سکتے ہیں, ادرکنی بھی پڑھ سکتے ہیں, تو یہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں. تو یہ قطب مدینہ کے خلیفہ تھے, یہ عالم صاحب جو تھے. تو یہ مطلب تم بھی پڑھو, تو میں نے بھی یہ پڑھا. تو یہ چلتے پھرتے پڑھنے کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا اللہ کی رحمت سے. اور میں نے یوں عمرے کے ویزے کے باوجود قانونی حج کیا ہے, قانونی, مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, پکڑتا تو وہ دیکھ کر چھوڑ دیتا. میں نے ان کا اس وقت کا جو بھی تھا چارج وہ پیمنٹ کر دیا, تو اس لیے ہے صورتیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب عمرے والے پر سختی زیادہ ہوتی ہے, اب شاید یہ قانون ان کا بدل گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, اس وقت تو تھا. سی آپ میں سے ایک تعداد ہے جو شاید پیدا بھی نہیں ہوگی, یا وہ گلیوں میں بیٹ بال کھیلتے ہوں گے. اس وقت کا واقعہ یہ 35 سال پرانا.
ویسے بابا, ایک شخص حج پہ جانا چاہتا ہے, عمرے پہ جانا چاہتا ہے, یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری چاہتا ہے, تو اس کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ میں جاؤں تو صاف ستھرا ہی جاؤں, ایسے راستے پر جائے اور اس پہ بھی الٹے سیدھے کام کر کے جائے, گھما پھرا کر جائے, مطلب کیوں جا رہا ہے یہ؟
گناہوں کے بغیر حج بہت مشکل ہو گیا. اب تو گھر بیٹھے وہ, اب تو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے تعلق سے تو سنا ہے کہ سختی بہت ہو گئی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا اب تک کہ کما حق کو ہو وہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مختلف جو ویکسین وغیرہ لگانے ہوتے ہیں وہ سارے کرتا ہے نہیں کرتا ہے, گھر بیٹھے کارڈ اب بھی بن رہے ہیں, تو دھوکا نہیں تو کیا, جھوٹ تو
اپنے بھی تو مسکرا کر کارڈ لے لیتے نا گھر میں.
گناہگار ہے اس طرح حج کرنے والا جو یہ دھندے کر رہا ہے,
جو
لینے والا بھی گناہگار, یہ بھی گناہگار, ڈاکٹر بھی تو غلط فیس لے رہا ہے, حرام لے رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک ہی مطلب جھلک ہے, اس طرح تو دیکھنے جائے تو کئی مطلب کھانچے کر کے پھر یہ انہیں بلی سو چوہے کھا کر حج کو چلی. تو ہم لوگوں کی حالت بہت بری ہے. تو ایک وہ مبالغہ ہے کہ وہ حج میں بھی اس طرح کرتے ہو تو حج کے علاوہ کوئی جائز تھوڑی ہو جائے گا. ہم تو ہر صورت میں مومن ہیں,
بچنا ہے بچنا,
اور ہم نے اپنے رب کی ہی طرف مطلب اپنی نظر رکھنی ہے, وہ اس کو کیا پسند ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عامر میرا نام ہے. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ کاروباری مصروفیت کے باوجود دین کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟
آپ کے کاروباری مصروفیات ہے, کسی نوکریوں کی مصروفیات ہے, کسی کو بچے پالنے کی مصروفیت ہوتی ہے, یعنی کہ مصروفیت کس کی نہیں ہوتی. لیکن یہ میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ عام طور پر جو شخصیات ہوتی ہے نا کاروباری, جو ہائی لیول کے کاروباری, ان کے پاس مصروفیت نہیں ہوتی, میرا ٹائم بہت ہوتا ہے, ان کو خالی فون پر آرڈر کرنا ہوتا, وہ ڈائریکٹر وہ یہ سب مطلب اگر کھا پی رہے ہوتے تو بھی سیٹ صاحب بولتے ہیں کہ یار خود بھی کھاتا ہے نا, اپنے کو بھی تو کھلاتا ہے نا, چلنے دو, سارا کاروبار اسی نے سنبھالا ہے. بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہوگا, تو اب اس صورت میں کہ ٹائم تو بہت ہوتا ہے. ایک بار ہمارے پاس ایک بہت بڑی شخصیت آ گئی, کوئی شاید صوبائی سطح کی تھی, وزیر ایک تھے, تو وہ آ گئے. اب وہ بیٹھ گئے ہمارے گھر کی گھر پہ آئے تھے, یہ اسلام آباد لائے تھے. میری تو پہلی ملاقات تھی, اب بھی نام یاد ہے نہ شکل یاد ہے, لیکن یہ چٹکلا یاد ہے مجھے, بہت جلدی ہے مجھے, بہت جلدی ہے. پہلے تو ان کو جلدی تھی, کہیں دعوت میں جانا تھا, دعوت ہے میری. پھر جب وہ پتہ نہیں کیا ہوا, تو پھر یہ باتوں میں لگے نا, تو اب یہ دعوت بھی بھول گئے. اور صحیح بولتا ہوں کہ بہت دیر تک بیٹھے رہے ہمارے ساتھ, اگر یوں کہوں کہ گھنٹوں تو گھنٹوں, شاید کہ نہیں گھنٹوں بیٹھ گئے کہ نہیں.
اب اس میں دعوت بھولے تھے کہ آپ کے بعد بیٹھنے میں مزہ آ گیا تھا, تو مجھے بھی نہیں پتا.
میں نے بولا نا میں بوڑھا ضرور ہوں, مایوس نہیں ہوں,
یہ ہم ہی لائے تھے.
اللہ کا کرم ہے, میں نے کہا میں ہنسوں کو,
مجھے تو شخصیت یاد ہے, ہم ہی لائے تھے اور ہم بھی بے چین تھے کہ یہ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے میرے کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے, اور اب یہ کب ملاقات شروع ہوگی نہ کب, یہ تو کیا مطلب کہ تھوڑی دیر بیٹھے گا, لیکن بعد میں ہم گھڑی دیکھتے تھے وہ نہیں جاتے تھے بھائی, تو یہ ہو جاتا ہے, یہ اللہ دل لگا دیتا ہے. ابھی اس کا جو بھی آپ نام دے دیں, لیکن یہ آپ اس کو بابا کنٹینیو کریں گے, یہ تو کیا یہ بڑے لوگ مصروف نہیں ہوتے؟
بڑے لوگ مصروف ہوتے ہیں, کوئی سوشل میڈیا پکڑ کے بیٹھا ہوگا, کوئی کسی چینل پر چپکا ہوا ہوگا, کوئی دو چار اپنے کیٹیگری کے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوگا, تو کوئی مذاق مستری اور گپ شپ. یہ روزانہ رات کو اس طرح کے جو سیٹھیے ہوتے ہیں نا, ایک تعداد ملے گی, ان کی اپنے گھروں میں بیٹھک ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے اس میں, جو مجھ سے زیادہ شاید آپ کو بتاؤ. تو کیا یہ بھی مصروفیات ہی ظاہر. تو اگر کوئی مذہبی ذہن کا ہوگا جس کی اللہ سے لو لگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو راستے ڈھونڈتا ہوگا, وہ اس کو کیا کرے گا؟ اگر کچھ کام نہیں ہے تو دینی کتاب اٹھائے گا, اس کا مطالعہ شروع کرے گا, مدنی چینل آن کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائے گا کہ چلو یار کچھ کان میں اللہ رسول کا نام جائے گا, سیکھنے کو ملے گا. کوئی مطلب وی سی ڈی ایسے مذہبی بیان وہ ترکیب کر لے گا, تو اس طرح وہ اپنا وقت گزارے گا. اس کے اوپر اس نے کوئی اپنے اوپر درود شریف کا بھی لیا ہوگا حساب کتاب کہ میں نے مطلب اس سے پہلے سونا نہیں ہے جب تک 1200 درود پاک نہ پڑھ لوں, تو یہ تسبیح پکڑ لے گا, نہیں یہ پڑھنا شروع کر دے گا. تو یوں مطلب اپنا کام یہ اچھے معاملات میں گزار گئے, اس کی یہ مصروفیت ہے. ٹھیک ہے نا, مصروفیت سب کی ہوتی ہے, ورنہ یہ کہ ایکچولی کاروباری مصروفیت بڑے کاروباریوں کو میرا گمان ہے اتنی نہیں ہوتی. ان کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دیانتدار نوکر جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سب یہ آرام سے 12 بجے جاتے ہیں,
ٹینشن ہو
اور ایسی آفس میں یوں بیٹھ جاتے ہیں,
پریشانی تو ہوتی ہے نا ان کو, اتنے بڑے کاروبار کو چلانا, پھر آدمیوں سے کام لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا, پھر ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا, وہ چھٹی کر لی, ادھر ہو گیا لوڈ شیڈنگ ہو گئی, آرڈر پورا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا ہے, ایل سی کینسل ہو رہی ہے, فلاں فلاں بس 10 قسم کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو پریشانی تو ہوتی ہے نا,
مگر پریشانی کی بات نہیں, وقت مصروفیت انہوں نے کہا تھا.
تو یہ اس کو یار میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
تو پریشانی ہے تو پھر وہ گناہوں بھرے چینل کھولتا ہے نا, وہ فلم دیکھتا ہے, ڈرامہ دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, گناہوں بھری محفلیں سجا کر ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور دوستوں کی بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے, کبھی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں تو وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا نا, یہ صحیح نہیں تھا, بیان تو یوں ہونا چاہیے, تو بھائی تو ہٹا نا, تو بیٹھ جانا سیٹ پر, حکومت چلانی آتی ہے تو پتا چل جائے گا, پہلے گھر تو چلا یار, گھر چلانا آتا نہیں حکومت چلا, تو یہ نہیں اس پر تنقید, کبھی پولیس کے محکمے کو لے بیٹھیں گے, تو کبھی اس کو تو کبھی اس کو, تو یہ پھر بعضوں کا تو نام لے لے کر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں, گپے اپنی میمے میں اور بعضوں کا اتر آتے ہوں گے, اپنے کارنامے سناتے ہوں گے, ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو بولے بھالے سائی بھائیو, جنت میں بھی اس لمحے کے بارے میں پچھتاوا ہوگا کہ وہ لمحہ وہ گھڑی میری ذکر اللہ کے بغیر اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزر گئی, کاش اس میں بھی میں کچھ اللہ کو یاد کر لیتا. تو اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں. دینی کتاب پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، درود و سلام پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، نعت شریف پڑھنا سننا یہ بھی ذکر اللہ ہے، خطبہ دعا اس ذکر اللہ کافی وسیع ہے، نماز میں ہر طرح کے ذکر ہے، ذکر باللسان جو بیان کیا میں بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ایک ہی قسم ہے، اس وقت جو بول رہا ہوں تو یہ زبان کا ذکر ہے، ذکر باللسان تلاوت، یہ ذکر باللسان دعا، ذکر باللسان جو ہم زبان سے ہی بول رہے ہیں، اور ذکر بالقلب تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں، قیامت کی یاد، قبر کی یاد، مدینے کی یاد، یہ سب ذکر بالقلب آئے گا، دل کا ذکر، وہ ذکر باللسان زبان کا ذکر تھا، اور ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر، تو وہ اب اعضاء کا ذکر جو یہ نماز میں تو سارے اذکار آ جاتے ہیں، زبان سے پڑھنا بھی ہے، دل میں خشوع و خضوع کے اللہ کی طرف پورا مطلب ہے کہ وہ دھیان دینا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو خواص بلکہ خص الخواص کا یہ مقام ہے کہ وہ تو کم از کم ہمارا یہ ہو، یہ بھی خواص کا یہ کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہے خواص کا ہی، کہ ہماری اس سے بھی توجہ ہٹی ہی جاتی ہے عام طور پر. تو یہ کہ یہ دل کا ذکر ہے، خوشی و خضوع، دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر جھکنا رکوع میں، اٹھنا سجدے میں جانا، پیشانی جمانا، ناک کی اڈی لگانا، یہ سب ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ مگن رہے، تو پھر پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن ہم تو اللہ کی یاد ہی سے تو دور بھاگتے ہیں، ابھی کتنوں کو بے قراری ہو رہی ہوگی کہ یار بہت لمبی کر دی یار، اب کیا کریں، آئندہ تو آنا نہیں ہے، یوں بولتے تھے یوں ہو جائے گا، ہم کھانا بھی کھلائیں گے تم کو، یہ بیلا پھسلا کے لے آئے، ہمیں یہاں بٹھا دیا، اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، یہ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کر دیا توڑ دیا. یہ شیطانی وسوسے آتے ہوں گے کبھی، یعنی دوستوں کی منڈلیوں میں جو گپے مارتے ہیں صبح تک، ہے وسوسے کیا بہت لمبی ہو گئی، گناہوں بھرے ڈرامے دو دو گھنٹے تک دیکھتے ہیں تب نہیں آئیں گے وسوسے، تفریح کرنے کے لیے کہیں نکل جائیں گے تو نہیں آئیں گے، یہ اللہ کی یاد ہو رہی ہے. تو چونکہ ہمارے دل جو ہے نا یہ مریض ہے، ہم لوگ مریض ہیں، جب مریض ہوگا غذا اچھی نہیں لگے گی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو یوں ہمارا دل کڑوا ہو گیا، تو یوں اللہ اور رسول کی باتوں سے ہم لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، یعنی کہ بعضوں کو زندگی میں پہلی بار موقع ملا پھر بھی اکتاہٹ،
کئی ایسے جو پہلی بار فیضان مدینہ ہیں
پھر بھی اکتاہٹ شیطان دلا رہا ہے کہ آئندہ نہیں آئیں گے، یہ ابھی تک ابھی سے شیطان عہد کروا رہا ہوگا، تو آپ بھی مقابلہ کرو نا یار،
آپ بھی تو اندر کی،
میری آپ کو غذا مل رہی ہے، میں پیٹ کی غذا کو روتا ہوں، اور روح کی غذا تو کبھی کبھی ملتی ہے، پیٹ کی غذا تو سارا ہی دن ملتی رہتی ہے، تو اس لیے وہ آپ منائیں اور مقابلہ کریں کہ میں نہیں جاؤں گا کبھی، اگر کل بھی یہ سلسلہ ہوا کل آ کے بیٹھ جاؤں گا، آپ یوں شیطان کو مطلب مقابلہ کریں، کل ویسے آپ کو کوئی مطلب زحمت نہیں دوں گا میں ویسے بات کر رہا ہوں،
آپ کا ٹائم ملے تو آگے کی بات،
آپ یوں بولو گا تو ہم سے مقابلہ کر، ہم کو روکے گا تو جتنا روکے گا ہم اتنا بڑھیں گے،
سبھی نعرہ لگا تھا شیطان کے خلاف جنگ
جاری.
اچھا اس میں کام کرتے ہیں آپ لوگ اپنی،
میں نہیں ابھی بھوک لگی ہوئی نہیں،
ابھی
میں نہیں اگتا یہاں، میں تو کل بھی تقریباً ساری رات لگے ہوئے تھے ہم، آپ اگر آپ سب اگری ہوں گے انشاءاللہ، میں فجر کی اذان کے بعد بھی ملاقات کی ہے میں نے کل، میں بیٹا رہوں گا، میں عادی ہوں
بابا، سیٹ جو ہے نا سیٹ سیٹ اگر کاروبار ہو رہا ہوں تو اکتاتا نہیں ہے، وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب بھی وہ سیٹ دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا، کسٹمر ہو ابھی کسٹمر دکان پہ بیٹھے ہو تو اکتاٹ کہاں سے آئے گی،
یہ بات کی نا.
اچھا ایک کام یہ نہ کریں کہ ہم کوئی جیسا بھی آئیں مصروفیت کی بات ہو رہی تو ایک کوئی ایک ڈیڑھ سوا مہینے کی کوئی اگر آپ کہیں تو میرے ذہن میں بھی سوال کے جواب کے میں ذہن میں بات آ رہی تھی، ہم کوئی اپنی کو مصروفیت لیں، جیسے ایک ماہ کا میں ٹارگیٹ بناتا ہوں، ہدف لیتا ہوں کہ میں اس ایک ماہ میں 30 دنوں میں میں 3-4 چیزیں کروں گا، یہ آپ کی مصروفیت بنا رہا ہوں کہ میں نے اس ایک ماہ میں اپنا قرآن درست کرنا ہے، اس ایک ماہ میں میں نے اپنی نماز درست کرنی ہے، اس ایک ماہ میں میں نے اپنی وضو درست کرنا ہے، اور اس ایک ماہ میں میں نے اپنی غسل درست کرنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ادریس ہے۔
السلام ورحمۃ اللہ،
میرے دو سوال ہیں لیکن مختصر چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ مختصر جواب دے دیجیے گا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کاروبار، تجارت یا کسی بھی روزگار کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا میرا بھی ایک ادارے سے واسطہ ہے، میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں جو کہ لا اینڈ آرڈر پہ مشتمل ہے، تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات کوئی ڈونیشنز آتے ہیں یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پچھلے دنوں بھی ہیٹ اسٹروک اور اس طرح کے سلسلے میں ہم نے کافی مدد کی جتنی ہو سکی۔ اچھا، ایک جو سوال ہے اس میں وہ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈونیشن جو ہے، بعض جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس کے انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، اس میں انٹرسٹ بھی ملتا ہے ظاہر سی بات ہے، تو وہ انٹرسٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے نیک کاموں میں کسی میں لگائیں، تو ایسے ہی ایک صاحب نے جو ہے ہمیں بھی کوئی ڈونیشن دیا اور وہ مستقل دینا چاہتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کا ڈونیشن جب آپ کی نالج میں آ گیا کہ ڈونیشن انٹرسٹ کے پیسوں کا ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ وہ ہمارے اوپر استعمال نہیں ہو رہا تھا، آبویسلی وہ کسی پرپز کے لیے، کسی نیک کام کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ایسے میں ہمیں لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو سوالات ہیں، بہت شکریہ۔
سود کہہ رہے ہیں آپ؟
سود، انٹرسٹ۔
اللہ، تجارت میں تو نیت یہ بنتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے، شروع میں تجارتی قافلوں میں سفر بھی ہوا ہے، تو اور حدیثوں میں بھی تجارت کے فضائل ہیں، تو میں احادیث مبارکہ میں وارد فضائل حاصل کرنے کے لیے تجارت کروں گا اور مکمل دیانت داری کے ساتھ کروں گا، اس کے ذریعے خود کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا، بال بچوں کی، والدین کی میں خدمت کروں گا، مال زیادہ ہوا زکوٰۃ فرض وہ بھی ادا کروں گا، نفل صدقات سے بھی غریبوں کی امداد کروں گا، رشتہ داروں کی مدد کروں گا، اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ اب دوسرا ہے کہ سود کے ذریعے نیک کام ہو نہیں سکتا، گٹر کے پانی سے کپڑا دھویا نہیں جا سکتا، جو گندا گٹر کا پانی، تو سود تو حرام ہے۔ اب سود کسی کے پاس ہے تو بہتر تو یہ کہ جس سے لیا اسی کو دے دے، لینے کا گناہ تو ہو گیا اس کو، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور سود لے لیتے ہیں اور پھر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو یہ لینے کا گناہ تو ہو چکا، اب جیب کاٹی اس لیے کہ اس غریب کی مدد کریں گے، جیب کاٹنے کا تو گناہ ہوا نا کسی کی آپ نے چھینا، اس لیے وہ سود لیا ہی نہ جائے۔ اب اگر لے لیا ہے، نادم ہوا کہ میں نے بھول کر لیے، تو اب توبہ کرے اور جس سے لیا اس کو دے، بہتر یہ سود میں خاص کر۔ یہ مل کے خبیث ایک اصطلاح ہے فقہ کی، تو اس کو مطلب جس سے لیا اس کو دے دے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانے بنوا دیتے سود کے پیسوں سے، مسجد کے استنجا خانے تو کئی سنتوں کو ادا کرنے کا مقام، فرض نماز کے لیے اس کو تیار کرنے کا مقام، اس میں سود تو کچرا کنڈی میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، کچرا کنڈی بھی ایک مسلمانوں کے کام کی چیز ہے، یہاں ہمارا گند کچرا جمع ہوتا ہے، تو سود وہی دو اس کی میں نے صورتیں آپ کو بتائی، یہ توبہ تو ہے نا، اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے، توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا، ایسے دور بڑا نازک ہے، پوچھ لینا سمجھ میں آتا ہے یہ سماجی ادارے والوں کو کہ زکات ہے تو اس کو زکات کی طرح استعمال کرے، کیونکہ غریب امیر سب میں استعمال ہوتا ہے، اب کسی نے ہاسپٹل کھولا اب اس میں زکات کے پیسے ڈالے جاتے ہیں، تو اب یہ کہ سے سبھی علاج کرواتے ہیں، غریب بھی، مالدار بھی، سادات کرام بھی، سبھی کروا رہے تھے. تو یہ جائز بھی نہیں ہے یہ طریقہ. علاج تو زکات کے پیسے تو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ زکات میں تو مالک بنانا شرط ہے. تو علاج کروانا بھی ہے کسی کا، تو اس کو زکات کے پیسے یا دوا کا مریض کو یا جس کو بھی جو حقدار ہے، مالدار کو نہیں، جو حقدار ہے اس کو مالک بنانا ہوگا. چاہے وہ اپنے اوپر استعمال کرے، چاہے کچھ بھی کرے، چاہے دوائیں بیچ ڈالے، وہ مالک بن گیا جو چاہے کرے. تو یہ جو ادارے زکاتیں لے رہے ہیں اور زکاتوں کو پھر یہ جس طرح آج کل یہ بیڈ چارج بھی اس میں سے کاٹ رہے ہیں، تو روم چارج بھی اس میں سے کاٹ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، تو بھائی یہ سب کی زکاتیں ضائع کر رہے ہیں اور آخرت میں پھنس جائیں گے. زکات کا مد ہے ہی نہیں ہے. ہم نے سماجی ادارے کو جمع ہوئے تھے، سمجھا تھا ان کو کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکات کی رقم الگ رکھ لیں اور اس کا ہیلا کر لیں، شرعی ہیلا، یعنی جو شرعی فقیر ہے، جو حقدار ہے، اس کو مالک بنا دیں اور وہ پھر آپ کے ادارے کو بھلے ڈونیٹ کر دیں. اب جو اس کے حق میں زکات تھی، آپ کے حق میں اب یہ ڈونیشن ہے، اور یہ وہ ڈونیشن ہے جو غریب امیر سب پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے، اگر تھوڑا ذہن ہو نا تو ہو جائے گا. آپ بھی اپنے ادارے میں یہ پوچھ کر، اگر وہ زکات پتہ نہیں ہے تو ہیلا نہیں کر سکتے، اگر پتہ ہے کہ زکات ہے، فطرہ ہے، اس میں ہیلا کر لیں جو میں نے بتایا طریقہ. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہماری جو مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، اس میں یہ ہیلے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی سماجی اداروں کے بارے میں کچھ اچھے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. مزید چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیجیے، کیونکہ آپ شاید ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور ہو جائے گناہ. صلوا علی الحبیب. اچھا مدنی التجا، کوئی مدنی قافلہ نہ دے دیں ہم 3 دن کا. دنیاوی کاموں کے لیے بھی چھٹی کرنی ہوتی ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بھی لمبی چھٹی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اللہ کی راہ میں نکلیں، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. ارے عبد الواحد، ماشاءاللہ. اور جمعرات کو اجتماع میں بھی کرم فرما کریں، ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں.
ویسے آپ شعبے کے ایکسپرٹیز سے مشورہ لیتے ہیں تو کوئی کہے گا نہیں کہ 100% پروفٹ کا بتا رہا ہوں، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% پروفٹ کا ہے، تو اپنے وہاں بول دینا چاہیے.
نہیں، آپ کا ضمیر میرا ساتھ دے گا اس میں، مطلب اللہ کی یاد میں نکلیں گے آپ تو نفع ہی نفع انشاءاللہ. اب اپنے نفس کے مارے کچھ اس میں گناہ کر ڈالے آدمی، وہ ایک الگ بات ہے. کہ مسجد میں بھی لوگ جوتے چوری کر جاتے ہیں، حالانکہ مسجد میں 100% ہی نفع ہی نفع ہے جو یاد الہی کے لیے آتا ہے، اب وہ چوری کے لیے آیا تو اس کی دوسری بات ہے. طواف کعبہ میں جیب پٹے میں تو پیچھے نکال دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، حقیقی عاشق رسول بنا دے یا الہ العالمین، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب راضی ہوں یا الہ العالمین، ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا. پروردگار ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے یا اللہ، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں ان کا حق مل جائے یا اللہ، جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں نیک رشتے آ جائیں یا اللہ، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں رہائی پا جائیں، جو بےچارے بے قصور قید میں ہیں ان کو بھی یا اللہ چھٹکارا نصیب ہو جائے. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب کر دے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ان اسلامی بھائیوں میں جن جن کی جو جو جائز مرادیں ہیں سبھی پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی، یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.